السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے سے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی. پاکستانی قانون سازوں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی قتل کیس میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر فرد جرم عائد. کوئٹہ سے ہمارے ستار کاکڑ. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، نائجیریا کی فوج نے بوکو حرام عسکریت پسندوں کے ایک حملے کو پسپا کر دیا ہے اور 17 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے. فرانس کے جریدے شارلی ایبدو پر پیغمبر اسلام کے خاکے چھاپنے کے خلاف اسلامی ملکوں اور اسلامی علماء نے سخت احتجاج کیا ہے. امریکہ اور ایران کے اعلی سفارتکار تہران کے جوہری پروگرام پر اختلافات کو دور کرنے کے لیے تازہ ترین کوششوں کے لیے ملاقات کر رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی قانون سازوں نے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے امریکی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں قانون سازوں نے امریکہ کی طرف سے کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے منگل کو جاری ایک بیان میں ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا، جس کے بعد کسی بھی امریکی شہری کی طرف سے ملا فضل اللہ سے لین دین پر پابندی ہوگی، جبکہ طالبان کے سربراہ کی ایسی تمام املاک جو امریکہ کے زیر کنٹرول ہیں وہ منجمد ہو جائیں گی. قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین شیخ روحیل اصغر کا کہنا تھا کہ ملا فضل اللہ پشاور میں طالبان کے حملے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے اور اب اس کو ختم کرنا ہوگا. پاکستانی عہدیداروں کا موقف ہے کہ ملا فضل اللہ سرحد پار افغانستان میں روپوش ہے، جہاں سے وہ پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی اور ایسے حملوں کی نگرانی کرتا ہے. اس سلسلے میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل رضوان اختر بھی کابل کے دورے کر چکے ہیں. امریکہ کی طرف سے ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دینے سے متعلق بیان منگل کو ایسے وقت سامنے آیا جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کیا. جان کیری نے دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں اور ان میں ملنے والی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ بلا تفریق تمام مقامی اور غیر ملکی دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی. 2013 میں حکیم اللہ محسود کی ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد فضل اللہ کو تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ چنا گیا تھا. تحریک طالبان پاکستان نے حال ہی میں پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مزید ایسی کارروائیوں کی دھمکی دی تھی. اسکول پر حملے کے بعد پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف پہلے سے جاری کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بلا تفریق تمام دہشت گردوں کو ختم کیا جائے گا. اس حملے کے بعد پاکستان نے افغانستان اور وہاں موجود بین الاقوامی اتحادی افواج سے بھی کہا کہ وہ سرحد پار موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
فرانس کے طنزیہ جریدے شارلی ایبدو پر پچھلے ہفتے ہلاکت خیز حملے کے بعد اس کا تازہ رسالہ نیوز اسٹینڈز پر آ گیا ہے اور اس کی بھاری تعداد میں فروخت جاری ہے، لیکن متعدد ملکوں نے پیغمبر اسلام کے خاکے میگزین کے سرے ورق پر چھاپنے کے خلاف احتجاج کیا ہے. ترک میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ پولیس نے بدھ کے روز پرنٹنگ پریس پر اس وقت دھاوا بول دیا جب وہ تازہ شمارے کے اقتباسات جاری کرنے کی تیاری کر رہا تھا. اخبار حریت کے مطابق حکام نے ایک مختصر ایڈیشن کی اس تصدیق کے بعد اشاعت کی اجازت دے دی کہ اس پر پیغمبر اسلام کے کوئی خاکے شامل نہیں ہوں گے. یروشلم کے مفتی اعظم سمیت متعدد مسلمان علماء نے میگزین کے تازہ شمارے پر تنقید کی ہے. محمد احمد حسین نے پیرس میں پچھلے ہفتے کی دہشت گرد حملے کی مذمت کی، جن میں اسلامی عسکریت پسند تنظیم کے 3 ارکان نے بدلہ لینے کے لیے 17 افراد کو ہلاک کیا، لیکن انہوں نے میگزین کی تازہ اشاعت میں خاکوں کی اشاعت پر تنقید کی اور اسے پوری مسلمان دنیا کے لیے توہین قرار دیا. یمن کی القاعدہ شاخ نے باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ وہ پچھلے ہفتے طنزیہ جریدے شارلی ایبدو کے فرانس کے دفاتر پر حملے کے ذمہ دار ہیں اور کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی خاطر انہوں نے یہ بدلہ لیا ہے. بدھ کے روز میگزین نے پچھلے ہفتے کے حملے کے بعد اپنا پہلا شمارہ سر ورق پر پیغمبر اسلام کے خاکے کے ساتھ شائع کیا اور پورے فرانس میں لاکھوں کی تعداد میں اس جریدے کی فروخت ہو رہی ہے۔ ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
یمن میں القاعدہ کی شاخ نے پیرس میں فرانس کے جریدے شارلی ایبڈو پر کیے جانے والے مولک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ پیغمبر اسلام محمد کے جریدے میں شائع خاکوں کے لیے انتقامی کاروائی تھی۔ آن لائن پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں ایک شخص نے نصر الانسی کے طور پر اپنی شناخت بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے گروپ نے شارلی ایبڈو پر کیے جانے والے حملے کی منصوبہ بندی کی اور اس کے لیے مالی مدد بھی فراہم کی۔ شارلی ایبڈو پر کیے جانے والے حملے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نصر الانسی جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کا ایک چوٹی کا لیڈر ہے۔ شارلی ایبڈو طنز و مزاح شائع کرنے والا جریدہ ہے جو باقاعدگی سے مذہب مخالف چیزیں شائع کرتا ہے اور متعدد بار پیغمبر اسلام محمد کے خاکے شائع کر چکا ہے، جسے بیشتر اسلام توہین مذہب قرار دیتے ہیں۔ شارلی ایبڈو نے بدھ کے روز گزشتہ ہفتے کے حملے کے بعد اپنی پہلی اشاعت کی، جس کے سرورق پر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع ہوا، جس کے ساتھ ایک لائن کی سرخی بھی تھی کہ سب کچھ معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ شمارہ فرانس بھر میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیرس کے ایک رہائشی لوئس اوخان کہتے ہیں کہ اس بک سٹال پر آنے سے پہلے بھی میں 5 بک سٹالز پر جا چکا ہوں، وہ یا تو بند تھے یا پھر رسالے پہلے ہی فروخت ہو چکے ہیں۔ آپ سوچئے کہ 4 یا 5 روز تک یہی صورت رہے گی۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ روزانہ اس کی اشاعت کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس رسالے کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ضرور حاصل کر سکے۔ شارلی ایبڈو جریدے کی کئی لاکھ کاپیاں شائع کی جا رہی ہیں۔ اس کی عام طور پر ہفتہ وار اشاعت 60,000 ہوتی تھی۔ ایڈیٹر ان چیف کا کہنا ہے کہ یہ اشاعت 2 ہفتے تک فروخت ہوتی رہے گی۔ نیوز سٹال پر آئے صارف کلاڈ ڈوران کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ رسالہ خریدنا اس لیے اہم ہے کہ میں شارلی ایبڈو کو پہلی مرتبہ پڑھوں گا اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی اسے خریدتا رہوں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں میرے خیال میں تمام فرانسیسی شارلی ایبڈو کو خریدیں گے۔ اسی دوران فرانسیسی کامیڈین ڈیدان کو بدھ کے روز دہشت گردی کا دفاع کرنے پر گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا جو معلوم ہوتا تھا کہ گزشتہ حملے میں ملوث حملہ آوروں کی حمایت میں تھا۔ ڈیدان کو ماضی میں بھی کھلم کھلا بات کرنے پر رسوائی کا سامنا ہوا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ توجہ بازو سے کیے جانے والے ایک اشارے کو ملی جو باز کے خیال میں یہود مخالف تھا اور نازی سلیوٹ سے مشابہ تھا۔ فرانس کی پولیس نے جمعے کے روز شارلی ایبڈو کے حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا تھا، اور اسی روز ایک عسکریت پسند نے مشرقی پیرس کی ایک کوشر مارکیٹ میں 4 یہودیوں کو ہلاک کیا، جس کے بعد خود بھی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک روز پہلے اس نے ایک فرانسیسی خاتون پولیس عہدیدار کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ فرانس نے حساس مقامات پر سیکیورٹی بڑھانے میں مدد دینے کی غرض سے 10,000 فوجیوں کو بھی تعینات کیا ہے۔ ان مقامات میں مساجد، یہودیوں کے اسکول اور عبادت گاہیں شامل ہیں۔ بیجے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ یمن کی القاعدہ شاخ نے باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ وہ پچھلے ہفتے طنزیہ جریدے شارلی ایبدو کے فرانس کے دفاتر پر حملے کے ذمہ دار ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے نفی ساہود بھائی نے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق عمر اور امریکہ میں مشرق وسطی کے ادارے میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال کو دعوت دی۔ ان کی ایک رپورٹ۔
ہم اس خبر سے شروع کریں گے کہ یمن کے القاعدہ شاخ نے فرانس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جی، تو ہم ابتدا کرتے ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال سے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جب حملے ہوتے ہیں تو القاعدہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، لیکن ہمیں بھی معلوم ہے کہ القاعدہ کی مقبولیت رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ تر آئسس کا نام آج کل میڈیا میں آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے واقعی القاعدہ ان دی اریبین پیننسولا نے کیا ہے؟ کچھ شواہد موجود ہیں اس سلسلے میں؟
یہ جو القاعدہ نے بیان دیا ہے وہ احسان ہے کہ 3-4 دن بعد آیا ہے۔ پہلے جب بھی ایسا کوئی ہوتا تھا جس میں القاعدہ ملوث ہوتا تھا، فوراً 24 گھنٹے اندر وہ اس کی ایکسیپٹنس کر لیتے تھے اور اس کا وہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ جو کی گئی ہے ایک بڑی انکانسیکوینشل قسم کے لیڈر نے کی ہے۔ یہ القاعدہ عربین پیننسولا کے کسی میجر لیڈر نے نہیں کی۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یاد رہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اب بڑی حد تک فرینچائزنگ ہو چکی ہے۔ وہ القاعدہ القاعدہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ صرف ایڈوائز کر سکتے ہیں یا ایموشنل قسم کی یا ریلیجس قسم کی سپورٹ دے سکتے ہیں, لیکن وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. امپلیمنٹیشن لوکل ہوتی ہے اور اسی لیے زیادہ مشکل ہے. چوتھی بات جو آ جاتی وہ یہ کہ یہ دو بھائی یہ الجیریا سے آئے تھے اور الجیرین آزادی کی جنگ ہوئی تھی, جس میں کوئی 1 ملین لوگ مارے گئے تھے, ان میں اس فیملی کے کئی لوگ بھی مارے جا چکے تھے. اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انڈائریکٹلی الجیرین ریزنٹمنٹ جو ہے اس کی بیسس پہ ہوا ہو. یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ صرف بیسیکلی القاعدہ کے کہنے پہ کیا گیا ہے.
جی, اور اس وقت ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر ہیں جو اسلام آباد میں ہیں. اور مہر صاحب, انہی باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کا اپنا مشاہدہ کیا ہے کہ یہ القاعدہ ان دی عربین پیننسولا, جس کو AQAP کہتے ہیں, ان کا اور آئسس کے درمیان کیا ربط نظر آتا ہے آپ کو؟
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کی افیکٹو کولابریشن یا کوآپریشن ہے. یہ دو ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیں اور ان دونوں کا ڈفرینٹ آبجیکٹو ہے. داعش جو ہے, جسے اسلامک اسٹیٹ آپ کہتے ہیں, وہ ایک ٹیریٹوریل آرگنائزیشن ہے اور وہ زیادہ تر عراق اور وہ کرد اس علاقے میں آپریٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ ایک ٹیریٹری حاصل کر کے وہاں پہ اپنی حکومت بنانا چاہتی ہے. جو القاعدہ ہے یمن جو ہے وہ بن لادن کی برتھ پلیس ہے, اور جو میرا ایکسپیرینس ہے الجیریا میں امبیسڈر رہا ہوں, یہ بڑی حد تک اس میں پرو ایرانین ایلیمنٹس بھی شامل ہے. اور یہ جو فرانس کے اندر جو ہے مسلمانوں میں جو ڈسکریمنیشن ہے, جو پرانا کالونیل بیگیج ہے, جو مسائل ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کس نے کیا ہے.
یہ تھے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے یہاں واشنگٹن ڈی سی سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال.
جیسے ہی فرانس اور اسرائیل نے گزشتہ ہفتے پیرس میں دہشت گرد حملے کا شکار ہونے والے ہلاک شدگان کی آخری رسومات ادا کیں, یورپ کے سیاسی رہنماؤں اور عوام نے آزادی اظہار اور نفرت پر مبنی تحریر ہو تقریر کے درمیان فرق پر بحث شروع کر دی. فرانس میں دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے, اور دیگر یورپی ممالک میں بھی مسلمان آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, جس سے مغربی اقدار پر ممکنہ پابندیوں کے خطرات نے جنم لیا ہے. اس بارے میں ضلع سیتس کا ہوک کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
منگل کے روز اسرائیل نے پیرس کی سپر مارکیٹ میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی آخری رسومات منعقد کی, جبکہ فرانس میں اس مسلمان پولیس افسر کا جنازہ اٹھایا گیا جو شارلی ایبدو نامی جریدے پر حملے کے دوران مارا گیا تھا. اسی دوران پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں سخت گیر موقف رکھنے والے پاکستان عوامی تحریک کے صوبائی سربراہ پیر محمد چشتی نے جریدے شارلی ایبدو پر حملہ کرنے والے دو بھائیوں کی, جو بعد میں پولیس سے جھڑپ میں مارے گئے, غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. پیر محمد چشتی کا کہنا تھا,
حضرات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں.
انہوں نے تمام مسلمانوں کا کام کیا, انہوں نے ہم سب کا کام کیا, کیونکہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا تمام مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے. انہوں نے مسلمانوں کے وقار کو للکارا ہے.
تو جن نوجوانوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے ان گستاخوں کو جہنم پہنچایا ہے, ہم ان کی عظمت کو, ان کی شہادت کو سلام پیش.
ادھر پیرس میں فرانس کے وزیر اعظم مینوئل والز نے واضح کیا کہ فرانس میں کفر کا ارتقاب یا مقدس شخصیات کا احترام نہ کرنا ہمارے قانون میں جرم نہیں ہے. مینوئل والز کا کہنا تھا, بلاسفیمی یعنی کفر کا ارتقاب یا مقدس شخصیات کا احترام نہ کرنے کی ہمارے قانون میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی. آزادی اور یہودیوں کی مخالفت نسل پرستی یا دہشت گردی کا جواز پیش کرنے جرائم کے زمرے میں آتے ہیں, اور یہ ایک بنیادی فرق ہے, اور عدالت کو اس کی شاید زیادہ سخت سزا دینی چاہیے. مسٹر والز نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مذہبی تقسیم کا شکار نہ ہوں, اور ایسا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فرانس کے سیکولرزم کی حمایت کی جائے. ادھر ہالینڈ میں ساحلی شہر نوٹری ڈیم کے میئر احمد ابو طالب نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ آزادی اظہار کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ ملک چھوڑ دیں. احمد ابو طالب کا کہنا تھا,
to the Muslims who are getting dirty looks despite their goodwill.
وہ مسلمان جو اپنی اچھی نیت کے باوجود برے سلوک کا سامنا کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری برادریوں میں رہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس معاشرے میں ہمارے ساتھ رہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو اخبار بنانے والے چند خاکہ نویسوں کو برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. تقریباً دنیا بھر ہی کے کارٹون نویسوں نے فرانس میں اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے, تاہم ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے کارٹونوں سے چند معصوم مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہوئی ہے, جو کہ اب یورپ میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف جذبات کا نشانہ بن رہے ہیں. ہالینڈ کے کارٹون نویس کا کہنا ہے کہ ہر نسلی اور مذہبی گروپ میں ایک ایسا مقدس معاملہ ہوتا ہے جسے چھیڑنے سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے, اور طنز کا اصول ہر ایک کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اس کارٹون نویس کا کہنا ہے کہ چند سال پہلے ایک مسلمان گروپ کو ہولوکاسٹ کے بارے میں کارٹون بنانے پر عدالتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑا, اور انہوں نے یہ کارٹون ایک ایسے خاکے کے رد عمل میں بنایا تھا جس سے ان کی دل آزاری ہوئی تھی. آزادی اظہار اور توہین پر بحث شاید جاری رہے گی, لیکن دنیا بھر کے بیشتر لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ کوئی بھی دین دل آزاری پر ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دیتا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جنیوا میں ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ پیم ڈاکنز نے جنیوا سے اطلاع دی ہے کہ سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان اور جرمنی اور ایران آئندہ ہفتے سے بات چیت دوبارہ شروع کر رہے ہیں. مزید تفصیلات بہجت جیلانی سے.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ملاقات شروع ہونے سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے مسکراتے ہوئے رپورٹروں کے سوالوں کے جواب دیے. جب ان سے ایران کے جوہری مذاکرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جنیوا میں ہونے والی ملاقاتیں اہم ہیں.
I think it will show the readiness of the two parties to move forward.
ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں اور اس عمل میں تیزی لانا چاہتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ مذاکرات میں کون سے اختلافی امور ہیں, تو انہوں نے کہا
All issues are hard until we resolve them.
ایران کے وزیر خارجہ ظریف کہتے ہیں کہ تمام امور مشکل ہیں جب تک کہ ہم انہیں حل نہیں کر لیتے. اس سے پہلے عہدیداروں نے کہا تھا کہ دونوں فریق یورینیم کی افزودگی کی سطح کے بارے میں بھی اختلافات رکھتے ہیں. رپورٹوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھا تو انہوں نے مزاحن کہا کہ انہیں ملاقات کے لیے اتنی جلدی نہیں پہنچنا چاہیے تھا, اور کیری عقل مند ہیں کہ دیر سے آ رہے ہیں. جب کچھ دیر کے بعد امریکی وزیر خارجہ جان کیری وہاں پہنچے تو دونوں نے مسکراتے ہوئے مسافہ کیا اور پھر اپنے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے رپورٹروں کو کوئی بیان نہیں دیا, لیکن اس ہفتے کے شروع میں اپنے بھارت کے دورے کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ زیادہ پیش رفت کے لیے اس عمل کو تیز تر کر دیا جائے گا. ایران اور P5+1 کہلانے والے ان ملکوں کے مذاکرات کار جلد سے جلد سمجھوتا طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے مغربی ملکوں کے ان خدشات کا ازالہ ہو سکے گا جن کے مطابق ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس سمجھوتے کے تحت ایران کو بھی بین الاقوامی پابندیوں کے سلسلے میں سہولت مل جائے گی. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
نائجیریا کے فوج نے بتایا ہے کہ اس نے شمال مشرقی ریاست بورنو میں باغیوں کا ایک حملہ پسپا کر دیا ہے. فوج نے بتایا کہ ان کے فوجیوں نے بدھ کے صبح بیو قصبے پر دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا. ان شاہدوں نے بتایا کہ بوکو حرام جنگجوؤں نے, جو پک اپ ٹرکوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے, قصبے پر دھاوا بول دیا, لیکن قریبی فوجی چھاونی کے فوجیوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہوں نے مار بھگایا. ان کا کہنا ہے کہ 3 گھنٹے کی لڑائی میں کم از کم 17 جنگجو ہلاک ہوئے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اقوام متحدہ کی ان کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے جو وہ شام کے شہر حلب میں لڑائی ختم کرانے کے لیے کر رہی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے اس جنگ زدہ ملک میں امن بات چیت کے دوبارہ آغاز کرانے کی پیشکش کی بھی حمایت کی ہے. کیری بدھ کے روز اقوام متحدہ کے شام میں سفیر اسٹیفن دی مستورا کے ہمراہ جنیوا میں ان کے ساتھ ملاقات کے بعد باتیں کر رہے تھے. پوپ فرانسس نے, جو ایشیا کے دورے پر سری لنکا کے دارالحکومت میں ہیں, ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کیا اور انہیں اتحاد کا پیغام دیا. پوپ جب اپنی مخصوص گاڑی میں منگل کے روز کولمبو کی سڑکوں سے گزرے تو لوگوں کے ہجوم نے ان کا پرجوش استقبال کیا. بدھ کو دیر گئے پادری شمالی تامل علاقے کے ایک چھوٹے گرجا گھر کا دورہ کریں گے. جمعرات کے روز وہ ایک ہفتے کے دورے پر فلپائن روانہ ہو جائیں گے. سنگاپور کے وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ ان کی بحریہ کے جہازوں نے ایئر ایشیا کے طیارے کے مرکزی ڈھانچے کو تلاش کر لیا ہے. یہ طیارہ پچھلے ماہ بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. وزیر دفاع اینگ ہین نے بدھ کے روز فیس بک پر ایک پیغام میں کہا کہ سمندر میں بہت دور سفر کرنے والے ان کے ایک جہاز نے اس تباہ شدہ طیارے کے ڈھانچے اور پروں کی تصاویر حاصل کی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
فرانس میں بیشتر مسلمانوں نے گزشتہ ہفتے فرانس کے ایک تنزیہ رسالے اور ایک کوشر مارکیٹ میں حملوں سے خود کو دور رکھنے میں عجلت کا مظاہرہ کیا, لیکن وہ پیرس میں وائس آف امریکہ کے نمائندے الپیسین کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ خونریزی اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ ملک برہم اور بد دل اقلیتی نوجوانوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے, فرانسیسی حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے دکھائی دیے. رپورٹ کے تفصیلات مدثرہ منظر سے.
پیر کے روز پیرس کی گرینڈ ماسک میں ظہر کی نماز میں نمازیوں کا ایک بہت چھوٹا اور قدرے پریشان اجتماع ہوا. نمازی جانتے تھے کہ عوامی توجہ فرانس کی بڑی مسلم کمیونٹی پر مرکوز ہے اور یہ کسی اچھے انداز سے مرکوز نہیں ہے. ایک فرانسیسی مسلمان کیشیئر محمد کہتے ہیں,
اسے
برداشت کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہم فرانس کے ساتھ اور یہاں فرانس میں رہنے والی تمام کمیونٹیز کے ساتھ یگانگت محسوس کرتے ہیں. یہاں بہت سے مسلمان ہیں, یہ فرانس کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے. ہم امن کے ساتھ رہتے تھے اور اچانک کچھ واقعات پیش آ گئے. مسلمان قدرے خوف محسوس کر رہے ہیں. فرانس زیادہ تر ایک کیتھولک ملک ہے. تاریخی نوٹرڈام کیتھیڈرل پر 9ویں صدی کے شہنشاہ شارلمین کا ایک مجسمہ نصب ہے جس نے اپنے مفتوحہ لوگوں کو کیتھولک مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا تھا, لیکن لگ بھگ 1000 سال بعد انقلاب فرانس نے مختلف اقدار کی راہ ہموار کی, آزادی, مساوات اور بھائی چارہ, جن کا مظاہرہ اتوار کے روز ہونے والے یکجہتی مارچ میں ہوا. پیرس کی امریکن یونیورسٹی کی پروفیسر سوزن پیری کے مطابق فرانس کی نسبتاً نئی مسلم کمیونٹی آزادی, مساوات اور بھائی چارے کے اس تصور کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے, اور فرانس کی حکومت کو گزشتہ ہفتے کے حملہ آوروں کی طرح کے غریب برہم نوجوانوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
They lived on the margins of society and there were no mechanisms in place to bring them in before it was too late.
وہ معاشرے کے انتہائی نظر انداز علاقوں میں رہے ہیں اور ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا جس کی مدد سے انہیں معاشرے کے اندر شامل کیا جاتا, یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی, اور اس لیے یہ حکومت کا ایک مسئلہ ہے لیکن یہ مقامی کمیونٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے. پیرس کے لوگ اس چیز سے متفق ہیں کہ حکومت اور مسلم کمیونٹی دونوں کو اسلام پرست عسکریت پسندی کے مسائل سے نمٹنا ہوگا, خاص طور پر ان مضافاتی علاقوں میں جہاں غریب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے. بیٹی ایک ریٹائرڈ سیکرٹری ہیں. وہ کہتی ہیں فرانس کا مسئلہ مضافاتی علاقے ہیں, وہ گیا بارودی مواد کے سلنڈر ہیں, ہمیں واقعی اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. ارمانڈو ایک ریٹائرڈ ٹیکسی ڈرائیور ہیں. وہ کہتے ہیں مسلم کمیونٹی کو فرانس اور پوری دنیا کے لوگوں میں اپنا تاثر بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا. وہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہ سکتے جیسا کہ وہ اس وقت ہیں, انہیں کچھ چیزوں کی اصلاح کرنا ہوگی. لیکن مسجد میں لوگوں نے زیادہ تر ذمہ داری حکومت پر ڈالی. ایک مسلمان طالبہ سکینہ نے کہا,
Actually, I don't think that it's only a Islamic problem, but maybe it's more deeper.
اصل میں میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف ایک اسلامی مسئلہ ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی گہرا مسئلہ ہو. یہ اس سے بھی زیادہ گہرا مسئلہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہو. عثمان انفارمیشن سسٹمز میں انجینئر ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. میری رائے میں یہ ایک سیاسی, اقتصادی اور در حقیقت عالمی سیاست کا ایک مسئلہ ہے. عثمان ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ فرانسیسی مسلمان بھی مزید بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ در حقیقت اسلام کے ان بنیادی اصولوں کی تعلیم دے کر یہ کام کر سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, اور یہ کہ اسلام در حقیقت ہر چیز سے بڑھ کر رواداری کا درس دیتا ہے. حملوں نے اس پیغام کا ابلاغ مشکل کر دیا ہے, لیکن تشدد نے تحمل اور رواداری کے لیے ایک بین الثقافتی اتحاد بھی تشکیل دے دیا ہے, جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ وہ اس خوف اور بد اعتمادی سے زیادہ مضبوط ہوگا جو تشدد کے پہلے رد عمل تھے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
راحت کاظمی کا نیا اسٹیج پلے, ایک ڈائری جو کھو گئی. تفصیلات فکر و فن میں.
مجھ میں اتنی اخلاقی ضرورت ہوتی کہ میں اپنی مری عمر سے کیا ہوا وعدہ, میں نے تو اپنے آپ کو اس وعدے پر قربان کر دیا نا.
راحت کاظمی وہ ستون ہیں جن پر پاکستان ٹیلی ویژن کی شہرت ٹکی ہے, وہ چہرہ ہیں جو پی ٹی وی کی شناخت ہے. راحت ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ رہے اور فن کی دنیا سے کبھی دور نہیں ہوئے. ان دنوں وہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یعنی ناپا کے تھیئٹر ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں. ان کی ہدایات میں اسی ہفتے سے ایک نیا ڈرامہ, ایک ڈائری جو کھو گئی, سٹیج ہونے والا ہے. 15 جنوری سے 1 فروری تک ناپا میں پیش کیا جانے والا یہ پلے سمینا نذیر نے نیل سائمن کے مشہور ڈرامے برائٹن بیچ میمورز سے ماخوذ کیا ہے.
I don't have enough bread. Again, I went to the store this morning.
So you'll go again this afternoon?
I'm always going to the store.
And get a quarter pound of butter.
I bought a quarter pound this morning. Why don't you buy a half pound at a time?
And suppose the house burned down this afternoon. Why do I need an extra quarter pound of butter?
وائس آف امریکہ اور مقامی میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں راحت کاظمی نے اس پلے سے متعلق بتایا کہ ایک ڈائری جو کھو گئی بہار سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کی کہانی ہے, جو 1971 میں مشرقی پاکستان سے ہجرت کرتا اور مغربی پاکستان آ کر بس جاتا ہے. اس خاندان کے بچے لڑکپن سے جوانی تک کا سفر کن حالات میں طے کرتے ہیں اور انہیں حالات کے ہاتھوں کن تجربات سے گزرنا پڑتا ہے, یہی اس ڈرامے کا تانا بانا ہے.
میں اس ڈاکٹر کے پاس کیا تھا, تمہیں ٹیومر ہے برین میں, ایٹ دا بیک آف دا برین, اٹس ڈینجرس, اٹس ویری ویری ڈینجرس, آپریشن ہوگا.
راحت کاظمی نے مزید بتایا کہ ڈرامے کا مرکزی کردار کلیم متوسط گھرانے کا ایک نوجوان ہے جو اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہوا ہر نئے روز کے واقعات اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے. کلیم کو زندگی کے پیچیدہ معاملات سے اس وقت مزید آگاہی ملتی ہے جب اس کی ممانی اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ بنگلہ دیش بننے کے بعد اس کے گھر میں آ کر رہنے لگتی ہے. ان لوگوں کے آنے کے بعد کلیم کے والد پر معاشی بوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انہیں زندہ رہنے کے لیے نئے سرے سے جدوجہد کرنا پڑتی ہے. کلیم کا کردار احمد نقوی نے ادا کیا ہے, جبکہ ڈرامے کی باقی کاسٹ میں شامل ہیں محی الدین, بختاور مظہر, زرکان ناز, جیا خان اور یاسمین کلیم.
آپ اس طرح اکیلے اتنی بری حالات میں نہیں آنا چاہیے, چلیے بیٹھیے گاڑی.
سر میری اپنی گاڑی
آ جائے گی گاڑی, چلیے. آپ کوئی بھی تھا جسے آپ بھیج سکتی, ساتھ لے آتی یا کم از کم مجھے اطلاع کر دیتی, لیکن آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اپنے فیصلے خود کرنے کی عادی ہے.
ڈاکٹر
مت بنائیے کوئی بہانہ, کہیں پھنس جاتی ہیں آپ, حالات اور خراب ہو جاتے ہیں تو کون ذمہ دار ہوتا اس کا, لیکن آپ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟
ایک ڈائری جو کھو گئی کے علاوہ ناپا سابقہ سالوں کی طرح اس سال مزید ایکٹیویٹیز کا اہتمام کرنے جا رہا ہے. ان میں 12 مارچ سے شروع ہونے والا سال کا سب سے اہم ایونٹ انٹرنیشنل تھیئٹر فیسٹیول 2015 ہے. اس کے علاوہ اگلے ماہ یعنی فروری سے ایک مرتبہ پھر فسانہ عجائب سٹیج ہونے جا رہا ہے.
ہاں نیلوفر, میں ہمیشہ وہی خوشبو استعمال کرتا ہوں, تمہاری فیورٹ. لباس بھی تو وہی ہے نا,
اس روز پہنا تھا نا
جس روز تم نے ہم سے
مجھے یاد.
اس رپورٹ کی مزید تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. پشاور آرمی پبلک اسکول میں عمران خان کی آمد کے موقع پر دہشت گردی میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین نے احتجاج کیا اور ان کے خلاف نعرے لگائے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بدھ کو جب پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہنچے تو اس اسکول پر دہشت گرد حملے میں ہلاک و زخمی ہونے والے بچوں کے والدین اور لواحقین نے شدید احتجاج کیا. 16 دسمبر کو اس اسکول پر طالبان شدت پسندوں کے حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے. رواں ہفتے ہی یہ اسکول دوبارہ کھولا گیا اور عمران خان اپنی اہلیہ ریحام خان کے ہمراہ بدھ کو کئی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے تو ان کے خلاف بچوں کے والدین اور لواحقین نے احتجاج کیا. احتجاج کرنے والے والدین میں سے ایک نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا,
احتجاج اس لیے نہیں کیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی کمپنسیشن مانگ رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کے خون کا حق چاہیے. اور آج ہم اپنے بچوں کے خون کا حق مانگنے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آج ہم پہ یہاں پہ تشدد ہوا ہے.
والدین کا کہنا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی جماعت کی حکومت ہے اور وہ ایک ماہ بعد متاثرہ اسکول کا دورہ کرنے آئے ہیں. احتجاج کے باوجود عمران خان اپنی اہلیہ کے ہمراہ اسکول گئے اور بچوں سے ملاقات کی. بعد میں ایک نیوز کانفرنس میں تحریک انصاف کے چیئرمین کا احتجاج سے متعلق کہنا تھا,
مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ احتجاج کا مقصد کیا تھا. میں تو ایک پارٹی کا ہیڈ ہوں, چیف ایگزیکٹو پرویز خٹک ہیں, آرمی پبلک اسکول ہے جو آرمی کے نیچے ہے. ہمارا تو کام ہے کہ ان کو آ کے ان کی, اور ایک نے کسی نے کہا جی کہ آپ پہلے دن کیوں نہیں آئے. پہلے دن اس لیے نہیں آیا کہ ہمیں چیف سیکرٹری صاحب اور چیف منسٹر صاحب نے کہا, میں نے تو ان کے تھرو آنا تھا نا, میں تو کوئی ایگزیکٹو نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ پہلا دن وہ چاہتے ہیں سافٹ اوپننگ اور آرمی چیف آ رہے ہیں اور آپ دو دن کے بعد آئے, اس لیے دو دن کے بعد آ گیا. لیکن یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ احتجاج کا اس کا مقصد کیا تھا, مجھے تو نہیں سمجھ آئی.
ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی نے دعویٰ کیا کہ مظاہرہ کرنے والوں میں عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکن شامل تھے. تاہم عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار نے کہا کہ بچوں کے والدین اور لواحقین کے احتجاج کو کسی سیاسی جماعت کی سازش قرار دینا درست نہیں. ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے والدین اس وقت ہمدردی اور تسلی کی مستحق ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کے مقدمہ قتل میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف سمیت کئی افراد پر فرد جرم عائد کر دی ہے. کوئٹہ سے رپورٹ دی ہے ستار کاکڑ نے.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کے مقدمہ قتل میں فرد جرم عائد کر دی ہے. بدھ کو کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج آفتاب لون نے اس مقدمے کی سماعت شروع کی تو پرویز مشرف کے وکیل نے اپنے موکل کی ناسازی توا کی بنا پر انہیں حاضری سے استثناء دینے کی درخواست کی. سماعت کے دوران پرویز مشرف کی صحت سے متعلق رپورٹ پیش کی جانی تھی جس پر عدالت نے انہیں استثناء دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنا تھا. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے سابق صدر کے طبی معائنے کے لیے 7 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دینے اور اس کے بارے میں رپورٹ سے متعلق استفسار کیا, لیکن اسے بتایا گیا کہ صوبائی حکومت نے صرف ایک ڈاکٹر پر مشتمل بورڈ تشکیل دیا تھا, جس پر جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا. عدالت نے اس مقدمے میں پرویز مشرف کے علاوہ وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ اور سابق صوبائی وزیر داخلہ میر شعیب نوشروانی پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی. 26 اگست کو بزرگ بلوچ رہنما اکبر بگٹی کولو کے علاقے میں جاری ایک فوجی کارروائی کے دوران ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے تھے. اس وقت پرویز مشرف صدر اور فوج کے سربراہ تھے. اکبر بگٹی قتل کیس میں مدعی جمیل اکبر بگٹی کے وکیل سہیل راجپوت نے صحافیوں کو بتایا کہ ملزمان نے سیاسی جرم سے انکار کیا ہے، لیکن اب اس مقدمے کی باقاعدہ طور پر سمت متعین ہو گئی ہے.
یہ 2009 سے لے کر آج تک یہ میٹر صرف نوٹسز پر، سمنز پر اور رپورٹوں پر چل رہا تھا، اور آج باقاعدہ میٹر جو نواب اکبر بگٹی شہید کا جو میٹر ہے، یہ باقاعدہ پروسیڈ ہوا. تو اس میں پردے جرم عائد ہو چکی ہے. تو بہرحال اس میں انہوں نے انکار کیا ہے، جو ملزمان اس ٹائم کورٹ میں پیش تھے، تو جو ایبسکونڈ کر گئے ہیں ان کی حد تک بھی یہ چارج بالکل انٹیکٹ ہے.
عدالت اس مقدمے میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق گورنر بلوچستان اویس احمد غنی اور سابق وزیر اعلی جام محمد یوسف کو اشتہاری قرار دے چکی ہے. ان میں سے جام محمد یوسف کا گزشتہ سال انتقال ہو چکا ہے. سابق فوجی صدر پرویز مشرف اگست 2008 میں مستعفی ہونے کے بعد اپریل 2009 میں بیرون ملک چلے گئے تھے، جہاں سے وہ تقریباً 4 سال بعد 2013 میں واپس آئے. انہیں ملک کی مختلف عدالتوں میں مقدمات کا سامنا ہے، جن میں سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو قتل کیس بھی شامل ہے، جبکہ نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے الزام میں ان پر ایک خصوصی عدالت میں آئین شکنی کا مقدمہ بھی چل رہا ہے. اس مقدمے میں بھی ان پر گزشتہ سال فرد جرم عائد کی جا چکی ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
یمن میں القاعدہ سے منسلک تنظیم نے گزشتہ ہفتے فرانس کے جریدے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی. گروپ نے اسی روز یمن میں ایک پولیس اکیڈمی پر خود کش حملے کا دعویٰ بھی کیا ہے. اس بارے میں ایڈورڈ یارانیان کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کی شاخ کے لیڈر کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام میں وہی باز گشت سنائی دی جو پیرس میں حملہ آوروں نے عینی شاہدوں کو بتائی تھی کہ وہ یمن میں موجود القاعدہ کے کہنے پر یہ کاروائی کر رہے ہیں. بدھ کے روز ایک آن لائن پیغام میں ناصر بن علی الانسی کا کہنا تھا کہ ان کے گروپ نے شارلی ایبدو نامی جریدے پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، جس پر دو فرانسیسی بھائیوں سعید اور شریف قواشی نے عمل کیا. پیغام میں کہا گیا تھا،
اما عن غزوة باريس المباركه فاننا في تنظيم قاعده الجهاد في جزيره
القاعده ان اریبین پیننسولا پیرس میں ہونے والے اس عظیم الشان حملے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے تاکہ اپنے پیغمبر کا انتقام لے سکے، اور ہم ہی نے قواشی برادران کے تعاون سے اپنے ہدف کا انتخاب کیا، منصوبہ تشکیل دیا اور اس کاروائی کے لیے اخراجات فراہم کیے. ان بھائیوں نے مرحوم اسامہ بن لادن کی آخری خواہش اور شیخ انور الاولاکی کی منصوبہ بندی کو پورا کیا. دونوں میں سے ایک بھائی نے مبینہ طور پر سن 2011 میں یمن کا سفر کیا تھا اور وہاں القاعدہ کے ایک کیمپ میں تربیت حاصل کی تھی. عرب میڈیا نے خبر دی ہے کہ القاعدہ ان اریبین پیننسولا نے پیرس پر حملے ہی کے روز یمن کی پولیس اکیڈمی پر ایک تباہ کن خودکش حملہ کیا تھا. اس کا تعین نہیں ہو سکا کہ کیا ان حملوں میں کوئی ربط تھا. حالیہ مہینوں میں متحارب دھڑوں کے درمیان بہت سے تنازعات کی وجہ سے، جن میں سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے القاعدہ عسکریت پسندوں اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوتی باغیوں کے درمیان لڑائی بھی شامل ہے، یمن کے تقریباً ٹکڑے ہو چکے ہیں. گزشتہ سال ستمبر میں ہوتیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا تھا، جس سے ان کے دیگر قبائلی لیڈروں اور سخت موقف رکھنے والی سنی شخصیات سے سخت اختلافات شروع ہو گئے تھے. یمن کے متعدد تجزیہ کاروں نے حالیہ دنوں میں اشارتاً کہا ہے کہ ان کے خیال میں پیرس حملوں میں القاعدہ ملوث تھی. تاہم یونیورسٹی آف پیرس میں پڑھانے والے خطر ابو دیاب کا کہنا ہے کہ القاعدہ کے دعوے کچھ دروغ گوئی پر مشتمل ہیں. خطر ابو دیاب کا کہنا تھا،
بے
شک تمام جہادی ایک ہی درخت کا حصہ ہیں، اور اس کے تمام حصے جن میں اسلامک اسٹیٹ، جبہات النصرہ، القاعدہ اور بوکو حرام شامل ہیں، صرف اس کی شاخیں ہیں. لیکن کاروائی کے حوالے سے پیرس میں ہونے والے حملے ایک ہی خاندان کی کارستانی معلوم پڑتے ہیں، یعنی قواشی برادران اور ان کے افریقی دوست احمد کولی بالی. انہوں نے یہ کاروائی ایک چھوٹے سے سیل کی طرح انجام دی جو کہ شاید تنے تنہا ہی کام کر رہا تھا۔ یہ کاروائی کوئی بہت پیشہ وارانہ نہیں تھی کیونکہ ایک بھائی جائے وقوع پر اپنا شناختی کارڈ بھول گیا تھا۔ ابو دیاب کے خیال میں دہشت گرد حملے صرف مذہبی شدت پسندی نہیں ہیں بلکہ ان کی بہت پیچیدہ جڑیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور روس جیسی عظیم قوتیں یا الجزائر اور مراکش جیسی علاقائی قوتیں اور یا ایران، سعودی عرب اور ترکی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے تو پھر دہشت گردی کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہے گا۔ ابو دیاب کا با اصرار یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی بدنیتی سے جنم لیتی ہے اور اس کی پرورش نہ صرف نظریات کرتے ہیں بلکہ مختلف ممالک کے درمیان مفادات کی مسابقت بھی اس کا سبب بنتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے ایک نئے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایبولا کی وبا لائبیریا، سیرالیون اور گنی میں اقتصادی ترقی کے امکانات کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ اس جائزے میں زور دیا گیا ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا سے متاثر ان تین ملکوں میں بحالی کے منصوبے بنائے جائیں اور ان پر اس وقت کام شروع کر دیا جائے۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ وبا پر پوری طرح قابو پانے تک انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
لائبیریا اور سیرالیون نے گزشتہ 10 برسوں میں قیام امن کی وجہ سے اچھا وقت دیکھا ہے۔ برسہ برس کی خانہ جنگی کے بعد ان ملکوں میں اقتصادی ترقی کے امکانات روشن ہوئے تھے اور گنی میں بھی کئی سالوں کی بے اطمینانی کے بعد صورتحال بہتر ہو رہی تھی۔ ان حالات میں ان ملکوں میں ایبولا کی وبا پھیل گئی اور بہتر صورتحال کا خاتمہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یعنی UNDP کے افریقہ کے لیے علاقائی بیورو میں کلیدی ماہر اقتصادیات آیو ڈیل اولوسولا کہتے ہیں کہ ایبولا کے تباہ کن اثرات نے ان ملکوں کی حکومتوں اور ان کے عوام میں پائے جانے والے بھروسے کا خاتمہ کر دیا۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہلک وائرس پر قابو پانے میں دشواری اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں رہنے والے اب اپنے لیڈروں پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسری وجوہات میں ملک میں صحت کے شعبے کے کمزور نظام، ہیلتھ کیئر کے ورکروں کی کمی اور روایتی طریقے جو اکثر ایبولا کے پھیلاؤ میں تیزی لاتے رہے شامل ہیں۔ ماہر اقتصادیات اورسولا کہتے ہیں کہ ایبولا بحران کے ان ملکوں کی معیشتوں پر دیر پا اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر لائبیریا اور سیرالیون کے لیے صورتحال ابتر معلوم ہوتی ہے اور یہ ملک دنیا میں گزشتہ 10 سالوں میں انتہائی تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل رہے ہیں۔ ماہر اقتصادیات اورسولا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر لائبیریا میں 2014 میں پہلی مرتبہ ترقی کے اضافے میں منفی رجحان ریکارڈ کیا گیا جو ہمارے اندازے کے مطابق 1.8% ہے اور یہ بے حد سنگین صورتحال ہے۔ پھر سیرالیون کو ترقی میں اضافے کی رفتار میں 6% کمی کا سامنا ہے جو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اورسولا کہتے ہیں کہ گنی کی معیشت ان دونوں ملکوں کے برابر تو نہیں تھی لیکن توقع یہی ہے کہ 2014 میں اسے بھی شرح ترقی میں منفی رجحان کا سامنا رہے گا۔ UNDP کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کے بحران کے نتیجے میں ملازمتیں بھی ختم ہو گئیں، اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور زراعتی شعبے میں مسائل پیدا ہوئے۔ رپورٹ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ صحت اور تعلیم کی سروسز کے استعمال میں انتہائی کمی کے نتیجے میں امکان یہی ہے کہ غربت میں ماں اور بچے کی اموات میں اضافہ ہوگا اور HIV/AIDS اور ملیریا میں اضافے میں مدد ملے گی۔ اگرچہ ایبولا کی وبا پر جلد قابو پانا ممکن نہیں، اورسولا کہتے ہیں کہ بحالی کے پروگراموں کو ابھی شروع ہونا چاہیے اور بحران کے خاتمے تک عمل درآمد کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔
If you wait until that, the long-term impact will be so serious for these three countries to manage.
ماہر اقتصادیات اورسولا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت تک انتظار کریں گے تو ان تین ملکوں میں دیر پا اثرات اتنے سنگین ہوں گے کہ ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ ہم اس بحران کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی طرف توجہ دیں، یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے کہ بری طرح متاثر ہونے والے شعبوں کی بحالی کے خاص منصوبے تیار کیے جائیں۔ UNDP کی رپورٹ میں مقامی معیشتوں کو بحال کرنے اور ممکنہ طور پر جلد متاثر ہونے والوں کے لیے سماجی سطح پر تحفظ کی فراہمی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ان متاثرہ افراد میں یتیم اور وہ عورتیں شامل ہیں جن کے پاس کوئی روزگار نہیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کی جانب سے قومی پولیس کے سربراہ کے نامزدگی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ملک کے انسداد بدعنوانی کے ادارے نے نامزد امیدوار کو بدعنوانی کے ایک کیس میں مشتبہ فرد ٹھہرایا ہے۔ صدر کی جانب سے کی جانے والی نامزدگی نے شفاف حکمرانی اور سیاسی خود مختاری کے لیے ان کے عزم پر سوالات کھڑے کیے ہیں. اس بارے میں کیٹ لیم کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
صدر کی جانب سے بودی گناون کو پولیس کے سربراہ کے طور پر نامزد کرنے کے چند ہی دن بعد انڈونیشیا کے انسداد بدعنوانی کمیشن نے اس انتخاب کو بدعنوانی کے ایک کیس میں مشتبہ فرد ٹھہرایا ہے. بودی گناون سے رشوت ستانی اور گریجوٹی کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تفتیش ہو رہی ہے. مقدمے میں انہیں 20 سال تک قید ہو سکتی ہے. اس ہفتے انہوں نے کرپشن میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان سے متعلق کوئی بات بھی خفیہ نہیں ہے. گناون کے ذاتی اثاثے 1.3 ملین ڈالر سے زیادہ ہیں جو کہ پولیس کی تنخواہوں میں جائز ذرائع سے بنانا ممکن نہیں ہے. انسداد بدعنوانی کمیشن کا کہنا ہے کہ صدر جوکو وڈوڈو کو مہینوں پہلے گناون کے بارے میں مطلع کر دیا گیا تھا جب صدر نے اپنی کابینہ کے ارکان کے انتخاب پر کمیشن کی رائے مانگی تھی. انڈونیشین کرپشن واچ سے منسلک ایک تحقیق کار آدے ایراون کا کہنا ہے کہ گناون کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ وہ کرپشن کے ایک مقدمے میں مشتبہ فرد ہے، صدر کا اسے نامزد کرنا صدر کی خود مختاری کے بارے میں سوال کھڑا کرتا ہے. ایراون کا کہنا ہے باوجود کہ انڈونیشیا کے 90 ملین افراد نے انہیں ووٹ دیا ہے، ان کی جانب سے ایک متنازع شخص کو پولیس سربراہ نامزد کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سیاسی دباؤ کے آگے جھک گئے ہیں. انسداد بدعنوانی کمیشن نے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس نامزدگی کو واپس لیں. صدر نے گزشتہ ہفتے اس سال اکتوبر میں ریٹائر ہونے والے موجودہ پولیس سربراہ کی جگہ گناون کو نامزد کیا تھا. گناون میگاوتی سکارنو پتری کے قریبی شخص گردانے جاتے ہیں. میگاوتی انڈونیشین ڈیموکریٹک پارٹی آف سٹرگل کی سربراہ ہیں اور صدر بھی دو اس پارٹی کے رکن ہیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر کی جانب سے کی جانے والی حالیہ تعیناتیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ سمجھوتے کرنے والے سیاستدان بن گئے ہیں. جکارتا میں قائم پیلیٹا ہڑپن یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کے ڈین الیکسس جمادو کہتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے پر اتفاق کریں گے کہ صدر کی جانب سے کی جانے والی تازہ ترین تعیناتی ان کی اپنی پسند نہیں ہے. جمادو کا کہنا تھا
Yes, I think the president has unnecessarily put himself in a complicated...
میرے خیال میں اچھی طرز حکمرانی کو فروغ دینے والے اصلاح پسند صدر نے خامخواہ اپنی شہرت کو ایک پیچیدہ صورتحال سے دوچار کیا ہے. انڈونیشیا کے عوام نے اس صدر سے اچھی خاصی امیدیں وابستہ کی تھیں. میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کروں گا کہ اب وہ اپنی مرضی کرنے والے شخص نہیں رہے. انڈونیشیا کی پولیس ایک ایسے ملک کا بدعنوان ترین ادارہ ہے جسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے سن 2014 کے انڈیکس میں 175 ملکوں کی فہرست میں 107 نمبر پر رکھا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایسے میں جب دنیا عراق اور شام کے جنگی میدانوں میں تربیت حاصل کرنے والے لگ بھگ 3000 یورپ کے غیر ملکی جنگجوؤں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، ان کے برابر کہیں بڑی تعداد میں عرب ملکوں سے تعلق رکھنے والے عسکری پسند لڑائی میں مصروف ہیں. تجزیہ کاروں نے شیرن بین کو بتایا ہے کہ انتہا پسند عرب جنگجو شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں اپنے گھروں کو لوٹ کر زیادہ بڑا خطرہ ثابت ہوں گے. رپورٹ کی تفصیلات مدثر منظر سے.
یورپی اور امریکی سیکیورٹی فورسز اپنے ان شہریوں پر نظر رکھنے اور ان کا پیچھا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں جو عراق اور شام میں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ لڑائی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تاہم تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ وہ عرب جو اسلامک اسٹیٹ اور جبات النصرہ سے عراق اور شام میں اور اسلامی مغرب میں القاعدہ سے مل رہے ہیں، وہ مشرق وسطی کے استحکام کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہیں. مغرب کی نسبت انٹیلیجنس کی مضبوط نگرانی کے فقدان کے باعث لیبیا، تیونس اور یمن جیسے ممالک کے پاس یہ درست اور مکمل اطلاعات نہیں ہیں کہ ان کے کتنے شہری انتہا پسندوں کے میدان جنگ سے واپس آ رہے ہیں. مگر پھر بھی بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جیرمی شپیرو کہتے ہیں کہ ان کا رجحان شدید عدم استحکام کا ہے.
It is a much bigger threat than the threat to the west. Just in terms of the sheer numbers, there's 10 times
یہ مغرب کو درپیش خطرے سے کہیں بڑا خطرہ ہے. اگر آپ مکمل اعداد و شمار دیکھیں تو مغرب کی نسبت عرب دنیا سے آنے والے غیر ملکی جنگجوؤں کی تعداد 10 گنا زیادہ ہے، اور یہ ممالک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں اور بہت سے معاملات میں ان سے نمٹنے کی کم صلاحیت رکھتے ہیں۔ واپس آنے والے بہت سے عرب جنگجو پناہ کی تلاش میں مشرقی لیبیا کا رخ کر رہے ہیں، جہاں برسوں سے افراتفری کا عالم ہے۔ یہ کہنا ہے فلاڈیلفیا میں قائم فارن پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو کلنٹ واٹس کا۔ واٹس کہتے ہیں اس بارے میں بھی تشویش ہے کہ لیبیا اسلامک اسٹیٹ اور اے کیو آئی ایم کے لیے پناہ گاہ بن رہا ہے، جہاں سے وہ علاقے میں حملے کر سکیں، جبکہ تین دیگر مقامات کو بھی اچھا خاصا خطرہ ہے۔
The second one would probably be Lebanon, which has got a significant number of foreign fighters drifting through it, as well as fighting the spur.
غالباً دوسرا ملک لبنان ہوگا جہاں خاصی تعداد میں جنگجو پھیلتے جا رہے ہیں، اور لڑائی بھی ہے جو یا تو اسلامک اسٹیٹ اور جبات النصرہ یا حزب اللہ سے متاثر ہو کر پھیلی ہے۔ اور پھر میرے خیال میں تیسرا ملک اردن ہے، جہاں پناہ گزینوں کا مسئلہ بہت بڑا ہے، اور ساتھ ہی وہاں بے شمار غیر ملکی جنگجو بھی جاتے ہیں، اور چوتھا ملک غالباً ترکی ہے۔ غیر ملکی جنگجو ترکی کے راستے شام میں داخل ہوتے رہے ہیں، اگرچہ استنبول نے حال ہی میں ان پر روک لگائی ہے، تاہم اب بھی ان میں سے بہت سے ترکی میں موجود ہیں۔ واٹس کے مطابق ان میں سے بعض اپنے ملکوں کو واپس نہیں جا سکتے۔ اسلامک اسٹیٹ سے ہمدردی رکھنے والے اب افغانستان میں اپنی موجودگی ظاہر کرنے لگے ہیں، اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس سے تشدد کے ذریعے عدم استحکام کا امکان بڑھ گیا ہے۔ وارٹس کہتے ہیں کہ فرانس میں حالیہ حملے کے بعد مغرب کے فوری رد عمل کے باوجود وہاں اس بات پر کوئی آمادگی نظر نہیں آتی کہ مغربی ممالک لیبیا جیسے ملکوں میں دخل اندازی کریں، باوجود اس کے کہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ایسے غیر ملکی جنگجو وہاں موجود ہیں جن کا تعلق القاعدہ یا اسلامک اسٹیٹ سے ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت حاضر خدمت ہے۔ آئیے آج آپ کو اینٹی بایوٹکس کے شعبے میں ہونے والی نئی تحقیق کے بارے میں بتائیں۔ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی متعدد انفیکشنز ایسی ہیں جو اینٹی بایوٹکس ادویات کے لیے مزاحمت رکھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت جو مرض قابل علاج ہوتا تھا، اب وہ مہلک بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے اینٹی بایوٹک کا ایک نیا کمپاؤنڈ یعنی مرکب دریافت کیا ہے، جس کے بارے میں امکان یہ ہے کہ وہ جارحانہ جرثوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ وہ جرثومے ہیں جن سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر صحت کے عہدیداروں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ 50 سال پہلے کچھ امراض کے لیے انتہائی مؤثر اینٹی بایوٹکس بنائی گئی تھیں، اور اب وہ خطرناک انفیکشنز کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ ان میں بیکٹیریم بھی شامل ہے جو تپیدک کا موجب بنتا ہے، اور دنیا کی تقریباً ایک تہائی آبادی اس سے متاثر ہے۔ کبھی بھی یہ فعال ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر بعض اوقات جلد کی ایک مہلک انفیکشن ہے جسے مرسا کہتے ہیں، یعنی میتھسیلین ریزسٹنٹ سٹیفیلوکس آریس، اور ہسپتالوں اور کلینکوں اور نرسنگ ہومز کے ذریعے یہ پھیل بھی جاتی ہے۔ ریسرچز کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے ایک نئی اینٹی بایوٹک دریافت کی ہے، اور جس کے بارے میں یہ امکان نہیں ہے کہ وہ دوسری ادویات کی طرح غیر مؤثر ثابت ہوگی۔ اس اینٹی بایوٹک کو ٹیکسوبیکٹین کہتے ہیں، اور اس کی تیاری میں ایلیفتھیریا ٹیریے مادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ زمین کی مٹی سے ملنے والے بیکٹیریا کی ان 10,000 قسموں میں شامل ہے جن کی پہلے کبھی جانچ نہیں کی گئی۔ یہ کمپاؤنڈ نوو بایوٹک کمپنی تیار کرتی ہے۔ کم لوئس بوسٹن میساچوسیٹس کے نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں اینٹی مائکروبیل ڈسکوری سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں اور اس اسٹڈی کے سینئر آتھر۔ لوئس کہتے ہیں کہ روایتی اینٹی بایوٹکس بھی زمینی جرثوموں سے ہی تیار کی جاتی ہے، اور انہیں بیکٹیریل پروٹینز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو جرثومے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ لوئس کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیشتر بیکٹیریا ادویات کی خصوصیات حاصل کر لیتا ہے، اور پھر روک تھام اور بچاؤ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے۔ لوئس کہتے ہیں کہ تبدیلی ظہور پذیر ہوتی ہے، پروٹین میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ٹیکسوبیکٹین کا ہدف پروٹین نہیں ہے، اس کے دو مختلف اہداف ہیں۔ یہ اہداف خلیے کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تعداد کو بڑھنے نہیں دیتے، چونکہ وہ تعداد میں بڑھتے نہیں، اور اس طرح میکانزم کے تحت اس کی کوئی مزاحمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس مرکب کی جانچ چوہوں پر کی گئی ہے جو مزاحمت کرنے والے جراثیم سے متاثر تھے اور اس مرکب کے استعمال کے بعد ان کی انفیکشن ختم ہو گئی۔ اس نئے اینٹی بایوٹک کمپاؤنڈ کی وضاحت جنرل نیچر میں بھی کی گئی ہے۔ آنٹیریو کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی میں بایو کیمسٹری اور بایو میڈیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے گیری رائٹ نے نیچر جریدے میں لوئس کی تحقیقات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکسوبیکٹن اور اس طرح کی ادویات کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔
If you find a new antibiotic, you want to be able to find something that there's not a lot of existing resistance to, or that resistance will be
hard to get. اگر آپ کو کوئی نئی اینٹی بایوٹک مل جاتی ہے تو آپ یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی مزاحمت موجود نہ ہو اور یوں ہی آپ کے مقصد کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کیس میں ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا یہ مرکب یا کمپاؤنڈ کسی دوا کی شکل اختیار کر سکے گا، لیکن لوئس کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کا تعین بھی کیا جا سکے کہ آیا اس کمپاؤنڈ کو یا مرکب کو دوا کی شکل دی جا سکتی ہو۔ ابتدا میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ڈیکسوبیکٹین اور اس طرح کی دوسری ادویات کم سے کم 5 سال تک دستیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جانوروں پر مزید تجربات کیے جائیں گے اور اس کے بعد انسانوں پر بھی اس کی جانچ پڑتال کرنا پڑے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان خواتین میں جو کسی صدمے سے گزرنے کے بعد ذہنی دباؤ سے متعلق ایک نفسیاتی بیماری پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا ہوں، ان میں ذیابیطس ٹائپ 2 میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ 22 سال پر محیط یہ تحقیق 50,000 خواتین پر کی گئی، ان میں سے 3,000 سے زیادہ خواتین ذیابیطس 2 میں مبتلا ہوئیں۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ جن خواتین میں نفسیاتی بیماری یعنی پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی علامات پائی گئیں، ان میں ان خواتین کی نسبت جو کبھی کسی صدمے سے دوچار نہیں ہوئی، ذیابیطس میں مبتلا ہونے کے امکانات 2 گنا زیادہ تھے۔ نیو یارک میں اسکول آف پبلک ہیلتھ آف کولمبیا یونیورسٹی سے منسلک ایپیڈیمیولوجسٹ کرسٹن کانن کہتی ہیں کہ جو خواتین ذیابیطس میں مبتلا ہوئیں انہیں کسی نہ کسی شکل میں ماضی میں صدمے سے گزرنا پڑا تھا۔
They've experienced child abuse, interpersonal violence, meaning domestic violence, other events included death.
یہ خواتین بچپن میں جنسی زیادتی، آپس میں لڑائی جھگڑوں یعنی گھریلو تشدد کے صدمے سے گزری تھیں۔ اس کے علاوہ ان کو دیگر قسم کے صدمات مثلاً بچے کی ہلاکت، اسقاط حمل یا پھر قدرتی آفات جیسی مشکلات کا سامنا رہا تھا۔ کانن مزید کہتی ہیں کہ ذہنی دباؤ یعنی PTSD میں مبتلا خواتین کا وزن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، جو ذیابیطس کی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ کانن کہتی ہیں کہ اس تحقیق کے دوران دماغ اور جسمانی صحت کے مابین روابط سے متعلق ٹھوس شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔
We're really learning that the mind and the body are not separate. In our medical system, we treat.
ہم سیکھ رہے ہیں کہ دماغ اور جسم جدا نہیں ہے۔ ہم ذہنی امراض کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے یہ جسمانی بیماریوں مثلا ذیابیطس اور امراض قلب سے مختلف ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جسم اور دماغ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دماغ جسم کو اور جسم دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ اور اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج بیک وقت کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کونن کہتی ہیں کہ وہ فوجی جو جنگوں میں حصہ لینے کے بعد PTSD میں مبتلا ہوں، ان میں بھی ذیابیطس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سامین، پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا خواتین میں ذیابیطس کے امکانات سے متعلق یہ نئی تحقیقی رپورٹ جرنل جامع سائیکیٹری میں شائع کی گئی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر نشوان کالی۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم اپنے پروگراموں کے ساتھ اور اپنے نیوز شوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.